الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى صدق الله العظيم سورة طه کا آغاز کر رہے ہیں مکی سورت ہے 8 رکوع اور 135 آیات پر مشتمل اس کی جو کیفیت ہے مزاج ہے وہ سورہ یوسف کی طرح ہے سورہ یوسف میں بھی ایک نبی علی یوسف علیہ السلام کے حالات کا ذکر تھا اس میں ہم دیکھیں گے کہ غالب جو تبصرہ ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر ہے تقریباً آیت نمبر 99 تک جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے حالات کا ذکر ہمیں ملے گا اور بین السطور میں جو ہے مشرکین مکہ کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے پہلے رکوع میں ہم دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے تھے جس کا مزید ذکر سورہ قصص میں آئے گا انشاءاللہ مدین سے واپس آتے ہوئے ظہور نبوت بھی ہوا ہے اور ان کو اللہ کی طرف سے معجزات بھی عطا کیے گئے ہیں اس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا آیت نمبر 9 سے طہٰ یہ حروف مقطعات میں سے ما انزلنا علیک القرآن لتشقى اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھ جائیں اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ سورہ الکہف آیت نمبر 6 میں ہم نے پڑھا تھا کہ فلعلک باق نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بھذا الحدیث اسفا اے نبی ایمان نہیں لا رہے اس پر آپ غم کے مارے کہیں اپنے آپ کو ہلاک ہی نہ کر لیں اتنی مشقت نہ کر لیں اس لیے قرآن نازل نہیں ہوا اور ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا کہ یہ قرآن اللہ نے آپ کو دیا بالآخر آپ ہی کامیاب ہو کر رہیں گے آپ کی محنت رائے گا نہیں جائے گی ما انزلنا علیک القرآن لتشقى یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں الا تذکرۃ لمن یخشى مگر یہ اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو خشیت اختیار کرتا ہے ڈرتا ہے مراد اللہ کی نافرمانی اور اس کی ناراضگی سے تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا فرمایا اور رحمان یعنی رحمان علی العرش استوا اس نے عرش پر قرار حاصل کیا متمکن ہوا اللہ کا عرش متشابہات میں سے لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما اسی اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وما تحت الارض اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے یعنی جو کور آف ارتھ ہے کرہ زمین کے بالکل نچلے ترین حصے میں کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اور اگر تم پکار کر بھی بات کہو تو بے شک اللہ چھپی بات کو بھی جانتا ہے اور انتہائی پوشیدہ بات کو بھی جانتا ہے اللہ لا الہ الا ہو اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اسی کے لیے تمام عمدہ نام ہے اب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا مدین کے علاقے میں رہے تھے جس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ سورہ قصص میں وہاں سے واپس آ رہے تھے راستے میں ظہور نبوت بھی ہوا اللہ سے گفتگو بھی ہوئی معجزات بھی عطا کیے گئے وہل اتاک حدیث موسیٰ اور کیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی اذ رآ نارا جبکہ انہوں نے آگ دیکھی وادی طوا میں فقال لأهلهم کتو اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو انی آنست نارا میں نے دیکھی ہے آگ لعلی آتیکم منہا بقبس شاید میں تمہارے پاس اس سے کچھ انگاری لے آؤں معلوم ہوتا ہے سردی کی رات ہوگی او اجد علی النار ہدا یا میں آگ پر کوئی راستہ تلاش کر لوں آگ جل نہیں ہو سکتا کوئی موجود ہو تو آگے کا راستہ ہمیں معلوم ہو جائے فلما اتاہا نودی یا موسیٰ پس جب موسیٰ علیہ السلام وہاں آئے تو آواز آئی اے موسیٰ انی انا ربک بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں فاخلع نعلیک تو اپنی جوتیاں اتار لو یہ ادب کے لحاظ کے اعتبار سے ان نگر بلواز مقدس طوا بے شک تم طوا کے پاک میدان میں ہو وہ انختر تو کا اور میں نے تمہیں پسند کیا مراد چن لیا نبوت کے لیے بس تبھی علی بھائی یوحا بس جو وحی کی جائے اسے غور سے سنو ان ندی ان اللہ لا الہ الا انا بے شک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں معبودنی میری عبادت کرو واقعی صلاۃ لذکری میرے لیے نماز قائم کرو میری یاد کے لیے یہ ہے جس کو کہا جاتا ہے بگ آئی ایم اللہ کی انانیت کبرا انا یہ پانچ مرتبہ اللہ نے میں یاد دہرایا اندنی بے شک میں ہی اللہ میں ہی اللہ ہوں لا الہ الا انا میرے سوا کوئی معبود نہیں فاعبدنی میری عبادت کرو واقعی صلاۃ لذکری اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے یہ انانیت کبرا اللہ کی اس کا پانچ مرتبہ ایک ہی آیت میں ذکر یہاں مزید نوٹ کیجئے اس آیت کا حوالہ دیا جا چکا نماز کی حکمت کیا ہے ایک حکمت قرآن نے بیان کی کہ ذکری اللہ کی یاد کے لیے بندے کو اپنی یاد معلوم ہو جاتی ہے اپنا اپنی حیثیت معلوم ہو جاتی ہے تیرا بندہ ہے، اللہ اجاک نعبد ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بندگی کے عہد کو ہم تازہ کرتے ہیں، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوہے جبھی تازہ کرے۔ تو یہ نماز یاد الہی کا ذریعہ ہے، نسیان انسان میں ہے، بھول کا مادہ انسان میں ہے، نماز اس بھول کو دور کرتی ہے اور رب کی حقیقت اور خود بندے کی حقیقت اس کے سامنے واضح کرتی ہے۔ ان نسعات آتیت، یقین قیامت آنے والی ہے، اقاد اخفیہا، بے شک میں چاہتا ہوں کہ اسے پوشیدہ رکھوں، لتجزا کل نفس بما تسعى، تاکہ ہر شخص کو بدلا دیا جائے اس کوشش کا جو کہ وہ کرے۔ یہ سارا غیب میں رہتے ہوئے ہی تو امتحان ہے، اگر واضح کر دیا جائے تو پھر امتحان کا مقصد فوت ہو جائے۔ فلا یصدنک عنہا، بس تمہیں روک نہ سکے اس سے وہ، من لا یقین بہا، کہ جو اس کو ایمان نہیں رکھتا، واتبع ہوا، اور اس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی، فتردا، اگر بالفرض ایسا کیا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصائی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا عصا ہے، کیونکہ آگے یہ عصا بھی تبدیل ہوگا سانپ یا اسدھے کی صورت میں ذکر آئے گا۔ تو اللہ نے پہلے تو کلیئر بتا کروا دیا موسیٰ علیہ السلام کو خود، ابھی ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ عصائی۔ جواب مکمل ہو گیا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو گفتگو میں لطف آ رہا تھا تو گفتگو طویل کر رہے ہیں، اب اللہ کو بتا رہے ہیں۔ اتوقع علیہا، اللہ میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اوش بہا علی غنمی، اور اسے پتے جاڑتا ہوں بکریوں پر، ولیہ فیہا معارب اخرى، اور اس میں میرے لیے اور بھی کئی فائدے ہیں۔ اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو شوق کلام، شوق ملاقات اپنے رب سے، اپنے محبوب سے، تو کلام کو طویل کر دیا انہوں نے۔ اور القیہا یا موسیٰ، اب اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اسے زمین پہ ڈال دو، فالقوہا فإذا ہی حیۃ تسعیٰ، پس جب انہوں نے ڈال دیا تو اچانک وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ اب یہاں حیتن کا لفظ ہے، اس کے معنی سانپ کے، پہلے ہم پڑھ چکے جان ازدہے کے معنی، کنٹرڈکشن ہی قرآن میں، وہ اپنی سائز اور جسامت کے اعتبار سے ازدہے کی طرح، لیکن ازدہے کی اسپیڈ سے ہوتی، اپنی اسپیڈ کے اعتبار سے وہ سانپ کی طرح تیز تھا، حیتن تسعا، سانپ ہو گیا، دوڑتا ہوا، تیزی سے دوڑتا ہوا۔ تو یہ ہے اس میں تدبیر، جسامت ازدہے کی اور اسپیڈ سانپ کے اعتبار سے۔ اولا خدا ولا دفاع، فرمایا کہ اسے پکڑو ڈرو نہیں، یہ ڈیمونسٹریشن کرا دی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کیوں یہ لے کر ابھی جائیں گے یہ فرعون کے ہاں۔ سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم جلد اسے پہلی کی حالت میں لوٹا دیں گے۔ وضم یدک الی جناحک، اور اپنا ہاتھ اپنے بغل میں لگا لو، تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ کسی عیب کے بغیر سطح چمکتا ہوا نکل آئے گا۔ آیت الاخرى، یہ دوسری نشانی ہے، یہ چمکنا کسی بیماری کی وجہ سے نہیں بلکہ معجزے کے طور پر ہے۔ بنوریہ کا من آیات الکبرا، تاکہ ہم تمہیں دکھائیں اپنی بڑی نشانیوں میں سے، اذهب الى فرعون، جاؤ فرعون کی طرف، انہ طغى، بے شک اس سرکش ہو گیا ہے، وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا۔ سورہ نازیات آیت نمبر 23، انا ربکم الاعلى، اس نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تو اب اس کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے۔ دوسرا کچھ شروع ہو رہا ہے، اس میں بڑی عمدہ دعا آ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، ہر دین کا کام کرنے والے کے لیے بڑی عمدہ دعا۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے احسانات فرمائے موسیٰ علیہ السلام پر، اس کا ذکر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام پہ پہنچ جائیں گے فرعون کے دربار میں اور وہاں دعوت پیش کریں گے، اس کا ذکر ہے۔ قال رب اشرح لی صدری، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے کام میں آسانی پیدا فرما دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ لے۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے موسیٰ علیہ السلام کی، بلکہ اگلا جملہ بھی دعائیہ ہے، وجعلنی وزیرا من اہلی، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے کوئی معاون بنا دے، کوئی مددگار بنا دے، میں خود تیرے دین کی دعوت دینے والا نہ ہوں بلکہ میرا کوئی مددگار بھی ہو، کہ انسان کو اپنے لیے بھی اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی اچھا راستہ پسند بھی کرنا چاہیے اور اس پر خود آنے کی اور گھر والوں کو لانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک بات اس میں یہ کہ میری زبان کی گرہ کھول دے، عام طور پر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اس سے بہتر رائے یہ کہ نہیں، لکنت نہیں تھی، وہ اپنے اندر خطابت کی صلاحیت کی کچھ کمی محسوس کر رہے تھے، اس کے لیے دعا گو ہوئے، ورنہ زبان میں لکنت ہو تو یہ ایک عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے عیب رکھنے والوں کو اپنا رسول نہیں بنا سکتا، کیوں کہ لوگ اعتراض کریں گے، اس کو بولنا تو آتا نہیں، اس سے بات کیسے کریں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو یہ عیب ہو جاتا، لوگوں کو انگلی اٹھانے کا موقع مل جاتا اور ایکسیپٹنس نہ رہتی لوگوں میں، اس لیے یہ لکنت کا معاملہ نہیں، کہ خطابت کی کمی وہ محسوس کر رہے ہوں گے تو دل جمعی کے ساتھ گفتگو ہو جائے، اس کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ بہت پیاری دعا، دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے والوں کے لیے بڑی اہم دعا۔ وجعلنی وزیرا من اہلی، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے کوئی معاون، کوئی مددگار بنا دے، ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو، اشدد بھی ادری، اسے میری قوت کو مضبوط فرما دے، واشرک ہو فی امری، اور اسے میرے اس کام میں شریک کر دے، ہم مل کر دے جمعی کے ساتھ تیرے دین کی دعوت پیش کریں، کئی نصبحہ کا کثیرا، تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح کرے، ونذکرہ کا کثیرا، اور کثرت سے تیرا ذکر کرے، انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمیں خوب دیکھتا ہے۔ جب آپ نوٹ کیجئے مکی صورتوں کا وہ حصہ کہ وہ صورتیں جس میں آیات چھوٹی ہیں اور رزم فاسٹ ہے، گویا کہ پہاڑی علاقوں میں دریا بہ رہا ہو اس میں شور بھی ہوتا ہے اور تیزی کے ساتھ وہ بہتا ہے، یہ اسلوب ہے ان مکی صورتوں کا، جو یا تو بالکل اول دور میں نازل ہوئی ہے مکے کے یا درمیانی پیریڈ میں، آخری دور والی صورتیں الاعراف الانعام اس میں آیات طویل ہیں، لیکن یہ درمیانی پیریڈ کی یا بالکل اول دور کی جو آخری پاروں میں آئیں گی، چھوٹی آیات رزم فاسٹ میں ملتا ہے اس میں۔ ان نگا کنتا بنا بصیرہ، بے شک تو ہمیں خوب دیکھتا ہے، وَلَقَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ لگا یا موسیٰ، اے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جو تم نے مانگا وہ یقین تمہیں دے دیا گیا، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور یقین ہم نے تم پر ایک مرتبہ اور بھی احسان کیا تھا۔ ابھی اللہ تعالیٰ کے مزید احسانات کا ذکر سورہ قصص میں ہم دیکھیں گے، اس کی اور تفصیل ہمارے سامنے ان شاء اللہ آئے گی۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے وحی کی تمہاری والدہ کی طرف جو ہم نے وحی کرنا چاہیے، اب یہ وحی نبوت نہیں بلکہ الہام کے معنی میں، کوئی بات سجھا دینے کے معنی میں، ارغ رفیع کی تابوت، اسے تم صندوق میں ڈال دو، فخر رفیع کی یمنی، اسے ڈال دو صندوق کو دریا میں، فل یلقی الیم بالساحل، دریا اسے ساحل پر ڈال دے گا، یا خود عدو لی و عدو اللہ، میرا اور اس کا دشمن اس کو لے لے گا۔ فرعون جو اس وقت تھا، اعلان کروا دیا گیا تھا اس کی طرف سے کوئی بیٹا بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا اس کو ہلاک کیا جائے گا، اسی کے نجومی نے اس کو بتایا کہ ایسا لڑکا ان میں پیدا ہونے والا جو تیری سلطنت کو برباد کرے گا۔ یہ اعلان ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی خوف ہوا، بیٹا پیدا ہو گیا، اللہ نے دل میں احسان کر دی، یہ بات ان کو ثابت قدمی دے دی کہ اس کو تابوت میں ڈال دو اور دریا کے حوالے کر دو، دشمن کے گھر میں پہنچ جائے گا اور اللہ اس کی حفاظت فرمانے والا ہے، اور اس پر اطمینان بھی دے دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو۔ مزید بات آگے آ رہی ہے، مزید یہ کہ فرعون نے اس وقت کوئی بیٹا نہیں تھا، اس فرعون کا جو پہلا ہے یہ، اس لیے بھی اس نے لے لیا ہوگا، اور حضرت آسیہ سلام علیہا، ادب سے ہم نام لیں گے، نیک خاتون تھی، ان کے ہاتھوں پہ پرورش کا معاملہ ہوا۔ یا خود عدو لی و عدو اللہ، میرا اور اس کا دشمن اس کو لے لے گا، والقید علیک محبت منی، اور میں نے ڈال دی تم پر محبت اپنی جانب سے، یعنی کہ لوگوں کے لیے محبوب بنا دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، بلی تصنع علی عینی، اور تاکہ تم میرے سامنے پرورش پاؤ۔ اب ہوا کیا، موسیٰ علیہ السلام تو وہاں پہنچ گئے دشمن کے گھر میں، اب مسئلہ آ رہا ہے دودھ پلانے کا، موسیٰ علیہ السلام کسی بھی خاتون کا دودھ قبول نہیں کر رہے، پیچھے جب والدہ نے تابوت میں دریا کے حوالے کیا تھا تو بہن ساحل پر چلتے چلتے دیکھ رہی تھی کہ جاتا کہاں ہے، بہن نے دیکھ لیا کہ یہ پہنچ گیا ہے کہاں، محل میں، اور وہاں اٹھا لیا گیا، تو وہ کسی طرح پہنچ گئی وہاں پر ان کی بہن موسیٰ علیہ السلام، وہاں جب انہوں نے منظر دیکھا کہ کسی عورت کا دودھ قبول نہیں کر رہے تو کہا کہ میں ایک ایسی عورت بتاؤں، یعنی اپنی والدہ، کہ جو اس کو دودھ پلائے۔ اب یہ ساری اللہ کی مشیت اور اللہ کی کار فرمائی۔ اگلی آیت میں اس کا ذکر، ان تمشی اختوں کا، جبکہ یاد کرو جبکہ تمہاری بہن چلتی چلی جا رہی تھی، فنقول، وہ کہہ رہی تھی، ہل ادلکم علی من یقولو، کیا میں تمہیں بتاؤں اس کا پتا جو اس کی پرورش کرے، فرجعناک الی امک، بس ہم نے تمہیں تمہاری والدہ کی طرف لوٹا دیا، کئی تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کر۔ یہ ہے جس کو یوسف میں ہم نے پڑھا آیت نمبر 21 میں، اللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے کام پر پورا اختیار رکھنے والا ہے۔ ان کو اتنی بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ موسیٰ علیہ السلام کی شکل بھی دیکھتے، ان کی بہن کی شکل بھی دیکھتے، تو معلوم ہو جاتا کہ بھائی ان کا، وہ بھی نہیں دیکھ سکتے، اور اللہ نے یہ سلسلہ کیا کہ والدہ آئیں اور موسیٰ علیہ السلام ان کے روح قبول کر لیا، تو فرعون جو کہ دشمن تھا، اب اسی کے اخراجات پر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کو روح پلا رہی ہیں، اور پلا بھی رہی ہیں اپنے گھر میں لے جا کر۔ یہ ساری پلاننگ اللہ نے کر کے واپس لوٹا دیا موسیٰ علیہ السلام کو، کہاں، ان کی والدہ کے پاس، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہے اور وہ غم نہ کرے۔ تو دودھ پلانے کا سلسلہ بھی جا رہا اور ساتھ ہی محل میں پرورش کا سلسلہ بھی رہا ہے، لیکن دودھ پلانے کے اعتبار سے وہ والدہ کی طرف لوٹا دیے گئے۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، اور تم نے اے موسیٰ اس شخص کو قتل کر دیا تھا تو ہم نے تمہیں غم سے نجات دی، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے تمہیں اچھی طرح سے آزمایا۔ یہ شخص قبطی جو مصری نیٹو تھا وہاں کا، وہ مارا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں، ایک ہی گھوسا لگا اور مر گیا تھا، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی سورۃ القصص میں، اللہ نے حفاظت فرمائی تھی موسیٰ علیہ السلام کی۔ فلبث الذين في اهل مدين، پھر تم کئی سال مدین والوں میں ٹھہرے رہے، تم مجیت علی قدری یا موسیٰ، پھر اے موسیٰ تم وقت مقرر پر آ گئے ہو. تو یہ مدین سے واپسی کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے. مدین میں کیا کچھ ہوا انشاءاللہ سورۃ القصص میں اس کی تفصیل ہم پڑھیں گے. واستمعتک لنفسی، اور ہم نے تمہیں خاص اپنے لیے بنایا، ایک خاص اللہ کا التفات موسیٰ علیہ السلام کے لیے. اذهب انت واخوك بآياتي، تم اور تمہارے بھائی دونوں جاؤ میری نشانیوں کے ساتھ. ولا تنيا في ذكري، اور میری یاد میں سستی نہ کرنا. دعوت دین کا کام کرنے والوں کے لیے بڑی اہم ہدایت، دعوت دین کے کام کے دوران ذکر الہی لازم ہے. اذهب الى فرعون، جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس. انه طغى، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے. فقول له قولا لينا، اور تم اس کو نرم بات کہو. یہ بھی بڑی اہم ہدایت ہے. اکثر ہمارے ہاں ہم لوگ والدین سے اور مدرسین سے اس میں کمی ہوتی ہے. وہ کیا؟ فقول له قولا لينا، تم اس کو بات نرم کہنا. لعله يتذكر او يخشى، شاید وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے. فرعون سے زیادہ کوئی اکھڑ مزاج ہو سکتا ہے؟ خدائی کا دعویٰ کر لیا اس نے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے اس کے سامنے بھی جاؤ تو بات کرنا اس کے سامنے نرم. بڑی اہم رہنمائی. لعله يتذكر او يخشى، شاید وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے. قالا، انظروا نفس کیا، ربنا اننا نخاف، اے ہمارا بے شک ہم ڈرتے ہیں. ان يفرط علينا، کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کرے. او ان يطغى، یہ حد سے نہ بڑھ جائے. یہ ڈر بشری تقاضے کے تحت ہے. اللہ رسولوں کا اعتماد اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. قالا لا تخافا، اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں ڈرو نہیں. اننی معکما، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. اسمع و ارى، میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں. یہ معیت رسولوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی، اس کے حوالے سے اللہ نے ان کو جو ہے بشارت سنا دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، سنوں گا بھی اور دیکھوں گا. فاتیاہو، بس اس کے پاس جاؤ. فقولا انا رسولا ربک، اور کہو بے شک ہم دونوں تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یعنی رسول ہیں. فارسل معنا بنی اسرائیل، بس بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے. بلا تعذبہم، اور انہیں سزا نہ دے. بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا. اور جتنا کبھی آیا تھی میں ربک، یقیناً تیرے پاس آئے تھے رب کی نشانی کے ساتھ. وہ سلام علی من اتبع الہدا، اور سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت کی پیروی. غیر مسلموں کو اگر سلام کرنا ہو تو یہ طریقہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے خطوط میں بھی شروع میں آپ یہ لکھتے تھے، السلام علی من اتبع الہدا، سلامتی ہے اس پر جس نے ہدایت کی پیروی. بحیرہ سلامتی نہیں، پیروی کرنے والے کے لیے سلامتی. تو یہ دعائی انداز بھی ہو گیا کہ اللہ ہدایت دے دے تمہیں. انا قد اوحی الینا، بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے. ان العذاب علی من کذب، کہ بے شک عذاب اس پر جس نے جھٹلایا. وتولا، اور منہ پھیر لیا. اب یہ ڈائلاگ شروع ہو گیا مکالمہ. قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ، فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت عطا فرمائی. ثم ھدا، پھر اس کی رہنمائی فرمائی. بکری کے بچے کو کس نے سکھایا کہ ماں کے وجود سے اس کو دودھ لینا ہے؟ مچھلی کو کس نے سکھایا کہ پانی کے اندر اس کو تیرنا ہے؟ تو مہدا، اللہ نے اس کو راہ بتا دی، رہنمائی کر دی. قال فما بال القرون الاولى، اب یہ فرعون نے اسمیت کو بھڑکانے کی کوشش کی، اشتعال دلانے کی کوشش کی. اچھا، فما بال القرون الاولى، پھر پہلی جماعتوں کا حال کیا رہا؟ اب پہلی جماعتوں سے مراد اپنے باپ داداؤں کا ذکر کر رہے ہیں، اور لوگ بھی موجود ہوں گے. اب ذرا موسیٰ علیہ السلام بولے وہ تو جہنم میں جائیں گے، تو موقع مل جائے گا لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اکسانے کا. موسیٰ علیہ السلام اللہ پیچھے ان کے ساتھ موجود ہے. قال علمها عند ربی فی کتاب، موسیٰ علیہ السلام فرمائے کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس کتاب میں ہے. لا یضل ربی ولا ینسی، میرا رب نہ راہ سے ہٹا ہوا ہے نہ وہ بھولتا ہے. کتنا پیارا جواب، تاکہ لوگوں میں کوئی تعصب یا عصبیت بھڑک نہ اٹھے. اسی طرح کے سوالات لوگ کرتے ہیں. اچھا بھائی وہ کیا تھے؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، اس سے پہلے تو صحابہ کرام، وہ کیا تھے؟ خامخا کے سوالات. تو پریشان کیے جاتے اس طریقے سے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کرام کیا نظر بتا دیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد رسول اللہ، کے رسول کیا کلمہ پڑھتے ہوں گے؟ ہم درود پڑھتے ہیں اللہ صلی علی محمد، اللہ کے رسول کیا درود پڑھتے ہوں گے؟ آج ہمارے پاس بخاری ہے، مسلم ہے، یہ ہے، وہ ہے، صحابہ کرام کے پاس کیا لکھا ہوا تھا؟ ایسے ایسے سوالات خامخواہ کے، جس کا عقیدے نجات پانے سے وہ تعلق نہیں. تو ایسے مواقع پر ہمیں اشتعال انگیز ہی اختیار نہیں کرنی چاہیے، معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کیا، تاکہ ڈائلاگ جاری رہے، گفتگو جاری رہ سکے. عصبیت بڑھ اٹھتی ہے تو گفتگو کا موقع ختم ہو جاتا ہے. قال علم عند ربی بھی انہوں نے فرمایا کہ اس کا علم رب کے پاس ہے کتاب میں. لا یضل ربی ولا ینسا, میرا اپنا راہ سے ہٹا ہوا ہے نہ وہ بھولتا ہے. الذی جعل لکم الارض مہدا, وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. وسلک لکم فیہا سبلا, اور تمہارے لیے اس میں راہیں یعنی راستے بنا دیے. وانزل من السماء ماء, اور آسمان سے پانی نازل کیا. یہ رب کی پوری تعریف بھی آ گئی اور اس میں فرعون کی نتیجے آ گئی. یہ تو خود اللہ کا محتاج ہے, یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے. فاخرجنا به ازواجا من نبات الشتا, پھر ہم نے اس سے سبزی کے مختلف جوڑے نکال دیے. کلوا وارعوا انعامکم, تم کھاؤ اور اپنے مویشی چراؤ. ان فی ذلک لآیات لأولی النہا, بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں. یہ خود سوچو, یہ اس قدر نعمت ایک ہستی عطا کر رہی ہے, اس کے سوا کوئی ہو سکتا ہے کہ اس کے نظام کو مانا جائے؟ اس کے سوا کوئی اور ہو سکتا ہے کہ جس کی بات کو مانا جائے, جس سے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے؟ قطعا نہیں, وہ اللہ ہے میرا رب. تو یہ سب کچھ ہمیں عطا فرماتا ہے. اس کے بعد تیسرا رکو شروع ہو رہا ہے, اس میں جادوگروں سے مقابلے کا ذکر آئے گا اور ان کے ایمان لانے کا ذکر بھی ہے اور برے اور نیک لوگوں کے انجام کا ذکر ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیے گی مٹی سے, اسی میں ہم تمہیں لوٹا دیں گے اور اسی سے ہم تمہیں دوسری بار نکالیں گے, یعنی قیامت کے دن. مٹی ہو مٹی بنو گے, لیکن قیامت دن دوبارہ کھڑا کیا جائے گا. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا, اور ہم نے اسے کرون کو بھی تمام نشانیاں دکھائی. فَكَذَّبَ وَأَبَى, تو اس نے جھٹلایا اور انکار کیا. قَالَ, اس نے کہا, أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى, اے موسیٰ تو ہمارے پاس اس میں آئے ہو کہ ہمیں اپنے جادو کے ذریعے سے سرزمین سے نکال دو. فَلَيَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ, تم ضرور تمہارے مقابلے میں لائیں گے اس جیسا جادو. فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا, بس ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو. لا نخلفه نحن ولا انت, نہ ہم اس کی مخالفت کریں گے تم. مکان السوا, ایک ہمار میدان میں مقابلہ ہوگا تاکہ لوگ کھل کر دیکھیں. قال موعدكم يوم الدين, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمہارا عید کا دن ہے, تاکہ چھٹی ہو, سب لوگوں کو آنے کا موقع مل جائے. کوئی بہانہ نہ کرے کہ میں ورکنگ آورز کے درمیان تھا, میں آ نہیں سکا, مقابلے کو دیکھ نہیں سکا. تمہاری عید کا دن مقرر کر لیتے ہیں. اور ٹائم کیا ہوگا؟ ويحشر الناس ضحا, اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں, کوئی اندھیرا وغیرہ نہ ہو, جس طرح کے آج کل کے شعبے باز بند کمروں میں دکھاتے ہیں اندھیرا کر کے, نہیں, کھلی آنکھوں سب لوگ دیکھیں, مظاہرہ ہو جائے اچھی طرح, حق کا حق ہونا واضح ہو جائے اور باطل کا باطل ہونا واضح ہو جائے. تو عید کا دن اور بالکل دن چڑھے سب لوگ آئے. فَتَوَلَّا فِرْعَوْنُ, پھر لوٹ گیا فرعون. فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى, پھر اس نے اپنی چالیں اپنے داؤں کو جمع کیا, پھر آیا. قَالَ لَهُ مُوسَى, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, تم پر ہلاکت ہو, اللہ پر جھوٹ منسوب نہ کرو. فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ, وہ تمہیں عذاب سے ہلاک فرما دے. وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى, اور جس نے جھوٹ باندھا وہ نامراد ہوا. فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ, تو وہ یعنی جادوگر وغیرہ باہم اپنے کام میں جھگڑنے لگے. وہ اثر النجوا, اور انہوں نے چھپ چھپ کر مشورے کیے. قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما, کہنے لگے یقینا یہ دونوں جادوگر ہیں, معاذ اللہ, یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے اپنے جادو کے ذریعے نکال دیں. وہ یہ دھاگا بھی طریق قدیکم المثلا, اور تمہارے اچھے طریقے کو ختم کر دے. اپنے جادو کو, اپنی نافرمانی کے کاموں کو اچھا طریقہ کہا. فاجمعوا كيدكم, لہذا اپنی چالیں اپنے داؤں اکٹھے کر لو. ثم اتوا صفا, پھر صفے باندھ کر آ جاؤ. وقد افلح اليوم من استعلا, اور یقین آج وہ کامیاب ہوگا جو غالب رہا. اب یہ کہ پوری قوم کا مسئلہ یہ رہ گیا کہ جو غالب آئے گا وہی صحیح ہوگا, اور قوم کا دار و مدار کس پہ رہ گیا؟ جادوگروں پر. ایون فرعون کا دار و مدار بھی کس پہ رہ گیا؟ جادوگروں پر. یہ جیتے تو ہم ٹھیک, ورنہ بے کام سے. قالوا يا موسى, انہوں نے کہا کہ موسیٰ, اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من القا, اے موسیٰ یا تو تم پہلے ڈالو یا ہم پہلے ڈالنے والے ہو جائیں. قال بل القوا, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ڈالو. کیوں؟ تم ڈالو تاکہ لوگوں کو نظر آ جائے کہ ان کے پاس کتنا کچھ ہے, اور پھر ہم ڈال کے دکھائیں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کی کچھ حیثیت ہی نہیں, تاکہ حق کا واقعتا حق ہونا ثابت ہو جائے. رات کی تاریکی کے بعد دن کی روشنی کوئی دیکھے تو بات سمجھ میں آتی, جس نے رات کی تاریکی دیکھی نہ ہو اس کو دن کی روشنی کی قدر و قیمت سمجھ میں نہیں آئے گی, وہ فرق نہیں کر سکے گا. تو تم ڈالو. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ, تو ناگہاں ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں, یُخَیَّلُ إِلَیْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ, ان کے جادو سے گویا کہ ان کے خیال میں آئی کہ وہ دوڑ رہی ہے. انہا تسعا, کہ وہ دوڑ رہی ہے. یہ تخیل تھا, صرف نظر بندی سے کہہ سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام بھی انسان تھے, بشری تقاضے کے تحت ان کو یہ محسوس ہوا. ایمان اتنا محسوس ہوا کہ اگلی آیت میں آیا, فأوجس في نفسه خيفة موسى، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کیا بشری تقاضے کے تحت، جیسے انبیاء کو بیماری نہیں آ سکتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے جس سے مبارک اللہ الحال ہوا، بشری تقاضوں کے تحت جو خوف کی کیفیت آئی، قلنا لا تخف، اللہ تعالیٰ فرمایا ہم نے کہا نہ ڈرو مت، ان نگان پر آنا موسیٰ تم ہی غالب رہو گے، والقی ما فی یمینک، اور جو تمہارے دائیں ہاتھوں سے ڈال دو، تلقف ما صنعوا، وہ نکل جائے گا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے، انما صنعوا کید ساحر، اور جو کچھ انہوں نے بنایا وہ تو فقط جادو کا فریب ہے، فلا یفلح الساحر حیث اتا، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے وہ کامیاب نہیں ہوتا، فالقی السحرۃ سجدا، اور پس جادوگر گرا دیے گئے سجدے میں، یہ پیسے پوائز سے پہلے مجھول بے اختیار وہ گر گئے، یہ ہے انسان کے اندر کی فطرت، حق بات سامنے آئے فطرت سلیم ہو تو قبول کر لیتا ہے، ہم پڑھ چکے سورہ فاتحہ میں بھی، ہم پڑھ چکے سورہ آل عمران آیت 97-95 کی روشنی میں، اور اس کی کامل ترین مثال غیر انبیاء میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کے سامنے بھی میں نے دعوت پیش کی اس نے کچھ وقت لیا ہے، لیکن سوائے ابو بکر صدیق کے، ادھر میں نے پیش کی ادھر انہوں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا آمنا مصدقنا، یہ کچھ ادھر بھی ہوا، فطر سلیم تھی فوراً جھکا دیے گئے، بے اختیار گر گئے سجدے کے اندر، قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، انہوں نے کہا کہ ہم ہارون و موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے، قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، فرعون نے کہا کہ تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، کیوں اب فرعون کو بازی اپنے ہاتھ سے جاتی ہوئی دکھائی، سارا انحصار اس بات پر تھا کہ جادوگر جیتے تو ہم کامیاب، یا تو جادوگر ہی کام سے گئے، تو جس کو ہم اپنی لینگویج میں کہتے ہیں کہ اس کی چٹی گم ہو گئی ہوگی، وہی کہتی تھی یہاں پر اس کی، قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، اب اس نے ٹیکل کرنا چاہا سچویشن کو، بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، فلقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، بے شک میں ضرور کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے، فلأصلبنکم فی جذوع النخل، اور میں تمہیں ضرور کھجور کے تنوں پر سوری دوں گا، ولتعلمن ایونا اشد عذابا وعلقا، اور تم خوب جان لو گے ہمیں کون عذاب میں سخت ہے اور زیادہ دیر رہنے والا ہے، قالوا، انہوں نے کہا، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، ہم تجھے ہرگز سبزی نہیں دیں گے ان واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آئے ہیں، والذی فطرنا، نہ اس اللہ کا تبدی دیں گے جس نے پیدا فرمایا ہے، فاقضی ما انت قاض، تجھے جو کرنا کر گزر، یہ ایمان ایک دفعہ نشانی دیکھی ہے تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے، انما تقضی بالحیات، انما تقضی حاضر حیات دنیا، اس کی سوا کچھ نہیں تو دنیا کی زندگی میں کچھ کر لے گا، یہ بھی اشارہ فرعون کی طرف ہو گیا کہ تو یہاں کر لے، وہاں تو اس نے اللہ کے حضور پیشی دے ہی دینی، انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے کہ ہماری خطائے بخش دے، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور اس کے بارے میں کہ جو تو نے ہمیں جادو سے مجبور کیا، اللہ خیر وابقا، اور اللہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، انہو من یاتی ربہ مجرمن، بے شک وہ جو اپنے رب کے سامنے آیا مجرم بن کر، فإن له جہنم، تو بے شک اس کے لیے جہنم ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں مرے گا نہ اس میں جیے گا، نہ زندگی ہے نہ موت ہے، ومن یاتی مؤمنن، اور جو اس کے پاس مومن بن کر آئے گا، قد عمل الصالحات، اور اس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے، فاولئک لهم الدرجات العلا، بس یہی لوگ ہیں جن کے لیے درجات ہیں بلند، جنات عدن، ہمیشہ کے باغات، تجری من تحتی الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وذلک جزاء من تزکا، اور یہ بدلہ اس کا کہ جو پاک ہو گیا، دنیا میں پاک ہو جاؤ تو وہاں پاکیزگی پاکیزگی ہے، جو دنیا میں اپنا تزکیہ نہیں کر سکا، اللہ تعالیٰ ولا یزکیہم، وہاں ان کا تزکیہ نہیں فرمائے گا، اس کے بعد چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے، درمیانی واقعات کو چھوڑ کر اب بنی اسرائیل کے حوالے سے ذکر ہے، فرعون سے نجات کا ذکر، ان پر جو اللہ نے انعامات کروائے ان کا ذکر، اور اس کے بعد انہوں نے بچھڑی کی پوجا بار شروع کر دی، اس کا ذکر اس مقام پر آ رہا ہے، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، اور یقیناً وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو، اَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، کے راتوں رات میرے بندوں کو لے جاؤ، فَأُرِدْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، ان کے لیے دریا میں خشک راستہ بنا لینا، یعنی عصا مار کر، کچھ تفصیلیں پڑھ چکے ہیں، البقرہ، لا تخاف غرقا ولا تخشى، نہ پکڑے جانے کا خوف ہوگا نہ غرق ہونے کا ڈر ہوگا، مزید تفاصیل انشاءاللہ دیکھیں گے اس کی، یعنی کہ دریا کو پار کرنے کی انشاءاللہ سورہ الشعراء اور سورہ المؤمن میں، فاتبعہ فرعون بجنودہ، پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھے کیا تو غشیہم بالیم ما غشیہم، تو انہیں دریا کی موجوں نے ڈھانپ لیے جیسا کہ ان کو ڈھانپا جاتا ہے، جیسا کہ ڈھانپا جاتا ہے اس طرح بالکل غرق کر دیا گیا ان کو. یہ تفصیل آ چکی سورہ یونس آیت نمبر 90 سے لے کے آیت نمبر 92 تک. وعد اللہ فرعون قومہ وما ہدا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور ہدایت نہ دی، یعنی سیدھے راستے پر لے کر نہ چلا. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناک من عدوکم، یقینا ہم نے تمہیں تمہاری دشمن سے نجات دی. وواعدناکم جانب طور ایمن، اور کوئی طور کے دائیں جانب سے تمہیں ہمیں دائیں جانب سے تم سے وعدہ کیا، مراد ہے طور پر تورات دیے جانے کا وعدہ. ونزلنا علیکم المن والسلوى، اور تم پر ہم نے من اور سلوا نازل کیا. تفاصیل ہم پڑھ چکے سورہ البقرہ میں. کلو من طیبات ما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے پاکیزہ چیزوں میں سے اس میں سے رزق کھاؤ. ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی، اور اس میں سرکشی نہ کرو کہ تم پر اترے میرا غضب. ومن یحل علیہ غضبی فقد ہوا، اور جس پر میرا غضب اترا وہ تو نیست و نابود ہو گیا. اس کے بعد بڑی پیاری آیت ہے توبہ کی شرائط کے زمن میں، چار شرائط یہاں پر آئی. فرمایا کہ میں انی لغفار، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں. لمن تابا، اسے جو توبہ کرے یعنی لوٹ آئے. وہ آمنا، اور ایمان لے آئے، مراد حقیقی ایمان لے آئے. گناہ کرنے سے دل میں سے حقیقی ایمان نکل جاتا ہے. وہ آمنا، حقیقی ایمان لے آئے. نمبر تین، وعامل صالحا، عمل کرے نیک. توبہ یہ ہے کہ گناہ چھوڑ کے آ جائے عمل صالح کی طرف. اور نمبر چار، تم محتدا، پھر وہ ہدایت پر گامزن ہو جائے، زندگی کا رخ درست ہو جائے اس کا. تو توبہ لوٹ آنا، حقیقی ایمان کو قبول کرنا، عمل کو درست کر لینا، اور اس درستگی عمل پر گامزن رہنا، یہ اصل توبہ ہے. وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اور یا موسیٰ کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے جلدی لے آئی؟ موسیٰ علیہ السلام قوم کو پیچھے چھوڑ کر ہارون علیہ السلام کے پاس تقریباً 70 افراد کو لے کر گئے تھے کوئی طور کی جانب اجتماعی توبہ کے لیے. وہ جلدی آ گئے تو اللہ تعالیٰ پوچھے جلدی کیوں کر دی؟ اور وہ بولا اعلیٰ اثری، فرمائے کہ وہ میرے پیچھے ہیں، آ رہے ہیں. قرآن کے اللہ میری تعلیمات پر ہے، میں ہارون کو بھی چھوڑ کر آیا ہوں علیہ السلام، اور ہدایات بھی دے کر آیا ہوں. وعجل تو ارے کا ربی ترضا، ہاں، اور میں نے جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے. یہ جلدی اللہ کو پسند نہیں آتی اور نہیں آئی. کیا ہو گیا؟ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك، اے موسیٰ، یقین ہم نے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈالا. وأضلهم السامری، اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا. تو نیکی میں بھی جلد بازی پسندیدہ نہیں ہے. یہ بات آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی اسی سورہ مبارکہ میں. تو انہیں سامری نے گمراہ کر دیا. یہ قوم موسیٰ میں سے ہی تھا، کچھ ریاضتیں بھی کرتا تھا، عبادت گزار بھی ہوگا، لیکن یہ کہ اس کو موسیٰ علیہ السلام سے کچھ کدورسی تھی، نفرسی تھی. ادھر موسیٰ علیہ السلام آگے گئے، اس نے اپنا کام شروع کیا اور قوم کو بچڑے کی پوجا پاٹ پر لگانے کی کوشش کی. فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، بس موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے غصے میں بھرے ہوئے. قال یا قومی، انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، الم یعیدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تم سے تمہارے رب نے عمدہ وعدہ نہیں کیا تھا؟ اب قال علیکم العہد، کیا طویل ہوگی تم پر میری جدائی کی مدت؟ اب اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، کہ تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اترے؟ فاخلفتم موعدی، پھر تم نے خلاف کیا میرے وعدے کے؟ قالوا، تو بولے، ما اخلفنا موعدك بملكنا، ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کے خلاف نہیں کیا. ولكننا حملنا اوزارا من زینت القوم فقد افناها، بلکہ ہم پر بوجھ ڈالا گیا تھا قوم کے زیورات کا. فقد افناها، تو ہم نے اسے ڈال دیا مراد آگ میں. فكذلك القى الصابرين، پھر اسی طرح صابری نے بھی ڈالا، کچھ کاریگری کرا دی اس سے. اب اس میں ایک رائے تو یہ بیان کی گئی کہ مصری قوم کے زیورات ان کے پاس بطور امانت کے تھے، وہ انہوں نے یہاں استعمال کیے. یہ رائے زیادہ اچھی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک تو ایسے ویسے ہی مظلوم تھے، مغلوب تھے، غلام تھے، وہ ان کے پاس امانت کیوں رکھوائیں گے؟ نمبر تو یہ ممکن نہیں تھا کہ امانت ان کے پاس اور وہ وہاں سے نکل جائے ہجرت کرتے ہوئے اور امانت میں خیانت ہو جائے. زیادہ بہتر رائے معلوم یہ ہوتی کہ ان کے ہی اپنے زیورات تھے، یا میکسیمم یہ ہو سکتا ہے جب آلے فرعون غرق کیے گئے، اگر ان کا کچھ مال تھا وہ غنیمت کے طور پر ان کے ہاتھ آیا ہوگا تو اس سے استفادہ کیا ہو، یا اپنی زیورات سے. اٹھانا سب کا مشکل تھا تو کسی ایک جگہ انہوں نے جمع کر دیا ہوگا. اب سامری نے کیا کیا؟ اس نے سونے کو، سارے زیورات کو لیا، ایک بچڑے کی صورت اس نے بنانے کی کوشش کی. اور ایک اور بات جس کا ذکر آگے چل کر آئے گا انشاءاللہ، اس بچڑے میں اس نے ایک آواز پیدا کرنے کی بھی کوشش کی. بچڑے کی پوجا پاٹھ سورہ البقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے. مصری قوم بھی مبتلا تھی اس میں، یہ تھے غلام، تو اس غلامی کے اثرات ان میں بھی تھے، ان کے اندر بھی پیدا ایسی یہ بات پروان چڑھ گئی سامری کے بتانے سے کہ ہم بھی کوئی ایسا جھوٹا معبود بنا لیں، اس کی پوجا پاٹ کریں. یہ پیچھے کی تفصیل. فقدار سامری، اسی طرح سامری نے بھی ڈالا. خوار، پھر اس نے ان کے لیے بچڑا نکالا کاریگری کر کے، ایک ایسا جسم کہ جس کی آواز گائے کسی تھی. فقالو، پھر انہوں نے کہا، ہذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود. اس کے پیچھے جو لوگ آگے سب نے کہا، فنسیب موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے اپنے معبود کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ شرک کی طرف آغاز ہو گیا ان لوگوں کا. افلا یرون، کیا وہ دیکھتے نہیں، اللہ یرجو الیہم قولا، کہ وہ یعنی بچڑا ان کی طرف بات کو لوٹاتا بھی نہیں، یعنی جواب بھی نہیں دیتا. بلا یم لکھ لہم ضرا ولا نفعا، نہ ان کے نقصان کے اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا، پھر بھی اس کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں. اب پانچواں رکوع شروع ہو رہا ہے. ہارون علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ، جب وہ واپس آئے تو ہارون علیہ السلام سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں یہ کیا ہو گیا. مزید یہ کہ سامری کی سزا کا ذکر آئے گا، بچڑے کو آگ میں ڈال کر ختم کر دیا جائے گا، اور جو لوگ قرآن سے اعراض کرتے ہیں ان کی سزا کا ذکر ہے اور حشر کا بیان ہے. فرمایا کہ ولقد قال لهم هارون من قبل، اور یقیناً ان سے پہلے ہارون علیہ السلام نے کہا تھا، یا قومی اے میری قوم، انما فتنتم به، یقیناً تم اس سے آزمائے گئے ہو. کیونکہ یہ نائب تھے موسیٰ علیہ السلام، کے قوم کو سمجھا رہے تھے کہ بھائی دیکھو یہ آزمائش ہو رہی تمہاری اس کے ذریعے سے. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور یقیناً تمہارا رب رحمان ہے، فَتَّبِعُونِي، سو میری پیروی کرو، وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اور میری بات مانو. قالوا، انہوں نے کہا، لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ، ہم تو اس سے جدا نہیں ہوں گے، جمے ہوئے بیٹھے ہی رہیں گے، حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف لوٹ آئے. قال یا ہارون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے ہارون، ما منعک ابراہیم ولو، جب تم نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے تو تمہیں کس چیز نے روکا، اللہ تتبعان، کہ تم میری پیروی نہ کرو. میری مراد یہ ہے کہ تم میرے پیچھے ہی چلے آتے اگر قوم اس قدر نافرمان ہو گئی تھی، تمہاری بات نہیں مان رہی تھی. اب عاصیت امری، تو کیا اے ہارون تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی. قال یا ابن امہ، انہوں نے کہا کہ اے میرے ماں کے بیٹے، یہ پیارا انداز سمجھانے کا، پکارنے کا، اے میرے بھائی، اے میرے ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی، میری داڑھی نہ پکڑو، ولا براسی، نہ میرے سر کے بال پکڑو. وہ پورے سر کے بال اور داڑھی سے پکڑ لیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو جلالی طبیعت بھی تھی، غصہ بھی شدید تھا، غضبان عصیفہ، شدید غصے میں آئے تھے. یا معلوم ہوا کہ ہارون علیہ السلام کی داڑھی اچھے خاصی بڑی تھی، کیونکہ پوری ہاتھ میں جو ہے آ گئی تھی. تو یہ داڑھی پسندیدہ ہے. اللہ کے رسول کا معاملہ تو یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی گھنی داڑھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سینے تک کے بال تھے. صحابہ کرام کا معاملہ بھی یہی تھا. اول تو داڑھی رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ ہمارے مردوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کمزوری کوتاہی اللہ معاف فرمائے. دیکھیے یہ مستقل سنت ہے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا بخاری شریف مسلم شریف کی احادیث میں، داڑھی بڑھاؤ منہ سے کم کرو. یہ تمام انبیاء کی متفقہ سنت ہے. اکثر علماء اس کو واجب کہتے ہیں، بعض علماء سنت مؤکدہ تک لے کے جاتے ہیں. صحیح احادیث سے ثبوت موجود ہے، اس میں ہلی بہانی نہیں کرنا چاہیے. ہمیں کمزوری ہے بندہ مان لے اس کو. اور ایک بڑی اپیلنگ بات کہ کل اگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو جائے قیامت کے دن، اور وہ یہ سوال کر لیں، کیا تمہیں میرا چہرہ پسند نہیں تھا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائے، یہ سنت کی بہار اپنے چہرے پہ سجانے کی توفیق دے. اس میں کئی فوائد ہیں. چہرے کی جو جلد ہے، اس کی اتنے دانے، ہزار ہزار روپے کی کریمیں نوجوان لڑکے استعمال کرتے ہیں. ایک تو غلط کاریاں کرتے ہیں اس کی وجہ سے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور دوسرے دیگر وجوہات کی بنیاد اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے کاسمیٹکس کا خامخ. پھر یہ کہ یہ سنت رسول جو ہے انسان کو گناہوں سے بھی بچا دیتی ہے. سیلما کی طرف ایک داڑھی والا کا دکھ کر رہا ہوگا تو 10 یا 50 آنکھ اس کو دیکھ لوں یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کوئی بغیر داڑھی کے جائے گا تو پتہ ہی نہیں چلے گا اس کو. تو یہ آپ سے آپ ہمیں گناہوں سے بھی روکے گی انشاءاللہ. پھر یہ کہ پیسے کی بچت، ٹائم کی بچت، خاما کا کتنا ٹائم ہے، اور ٹائم کہاں لگ رہا ہوتا ہے، اس سنت کو برنا مانیے گا کھرچنے کے لیے، اور کہاں جاتی ہے یہ سنت مجھے بیان کرنے کی ضرورت ہے. وقت کا بھی ضیاع، پیسے کا بھی ضیاع ہے. اور باقی یہ جو اشارہ ہے کہ اچھی خاصی بھری داڑھی تھی وہ ہونی چاہیے، یہ چھوٹی چھوٹی سی جو ہوتی ہے برا نہ مانیے گا، اس سے کام نہیں چلے گا. ہوتا ہے کیا کہ انسان ہر قسم کی محفل میں چلا جاتا ہے، ذرا لڑکی کی داڑھی ہوگی جیسے ہارون علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے، تو دوسروں سے پہلے آدمی خود 10 دفعہ سوچے گا اس محفل میں بیٹھوں کہ نہ بیٹھوں. اللہ تعالیٰ ہمارے مردوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رسول کی مبارک سنت کو سجانے کی چہرے پر توفیق عطا فرمائے. قال يا ابن امه نے کہا میرے بیٹے اے میرے ماں کے بیٹے اے میرے بھائی لا تاخذ بلحیتی ولا براسی میری داڑھی اور سر کے بال کو نہ پکڑو انی خشیت بے شک مجھے ڈر ہوا ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل کہ تم یہ نہ کہو کہ تم اے ہارون تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ پیدا کر دیا ولم ترقب قولی اور میری بات کا خیال نہ رکھا یعنی کہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ حضرت ہارون کے پیچھے ہوں گے نا سارے تو نہیں گئے ہوں گے سب نے تو شرک نہیں کیا تھا تو شاید ایسا نہ ہو جائے کہ ان کی حمایت میں ہارون علیہ السلام کی حمایت میں ایک گروپ ہو جائے دوسرا مخالفت میں ہو جائے اور ان کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو جائے اس خوف سے میں پھر رک گیا اگر انہوں نے نہیں مانا تو میں پھر روکنا میں نے چھوڑ دیا قال فما خطبك یا سامری اب منظر چینج ہوتا ہے سامری کی طرف اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے قال بصرت بما لم يبصر به اس نے کہا کہ میں نے وہ دیکھا جو انہوں نے نہیں دیکھا فقبضت قبضتا من اثر الرسول پس میں نے فرشتے کے نقش قلم سے مٹھی بھر لی فنبذتها اس بچڑے کے قالب میں ڈال دی وکذلک سولت لی نفسی اور اسی طرح میرے نفس نے مجھے پھسلا دیا میں نے سوچا تھا کہ یہ راہب بھی تھا عبادت گزار بھی تھا کچھ ریاضتیں کرتا ہوگا اب یہ متشابہات میں سے واللہ اعلم اللہ بہتر جانے اس کی حقیقت کو فرشتہ کہیں آیا ہوگا اس کے نشانات کہیں پڑے ہوں گے اس نے وہاں سے مٹی لی ہے اور اس مٹی کو اسے قالب میں ڈالا تو اس میں سے آواز آنا شروع ہوگی یہ ساری چیزیں اللہ نے آزمائش کا ذریعہ بنا دی لیکن اس نے اقرار بھارت کیا ہے لیکن سزا اس کو دی گئی کہ وہ کذلک سولت لی نفسی اور اسی طرح میرے نفس نے مجھے پھسلایا اور فذهب موسیٰ علیہ السلام کا فسجا فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس بے شک تیرے زندگی میں یہ سزا ہے کہ تو یہ کہتا پھرے کہ مجھے چھونا مت اچھوت ہو گیا کوئی ایسی بیماری لگ گئی کہ جتنا چھونا جائے گا اتنی سی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا تو ان تقول لا مساس کہ تو یہ کہے گا کہ مجھے چھونا مت وإن لك موعدا لن تخلفه اور بے شک تیرے لیے وقت مقرر ہے ہرگز اس سے خلاف نہیں کیا جائے گا یعنی اس کو ٹالا نہیں جائے گا وانظر الى الهك الذي ولد عليه عاكفا اور اپنے معبود کی طرف دیکھ جس پر تو بیٹھا رہتا تھا جمے ہوئے یعنی وہ بچڑا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نصفا ہم اسے ضرور جلا دیں گے پھر اس کی راک اڑا کر دریا میں ضرور بکھیر دیں گے یہ وہی معاملہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا بتوں کے ساتھ ہم پڑھیں گے سورہ انبیاء میں تاکہ لوگوں کے سامنے ہم کھل کے واپس آ جائیں کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ وہی بات تھی جو انہی بنی اسرائیل سے واقع کرایا گیا ایک مقتول کا قاتل معلوم کرنے کے لیے گائے ذبح کرائی گئی یہی کیا ادھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جلایا ہے تاکہ کھول کر واضح کر دی جائے کہ جھوٹے معبودوں میں کچھ نہیں رکھا یہ اتمامی حجت کے لیے ضروری ہوتا ہے تم بلن سفن نو فریم میں جسوا پھر اس کی راک اڑا کر دریا میں ضرور بکھیر دیں گی انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو اس کے سوا نہیں کہ تمہارا معبود اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں مسیح کل شیء علم اس کا علم ہر شے پر پھیلا ہوا ہے چھایا ہوا ہے کذلک نقص علیک من انباء ما قد سبق اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے یہ واقعہ مکمل ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا اسی طرح ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ہم وہ احوال بیان کرتے ہیں جو گزر چکے وقد آتیناک من لدنا ذکرا اور یقین ہم نے آپ کو اپنے پاس سے نصیحت کی کتاب عطا کی ہے یا دہانی عطا کی ہے یعنی قرآن اب اس قرآن کے متعلق جو اعراض کرے ان کا انجام من اعرض عنہ جس نے اس قرآن سے منہ موڑ لیا فإنه یحمل یوم القیامۃ وزرا بے شک وہ قیامت کے دن بوجھ اٹھائے گا خالدین فیہا وہ سے ہمیشہ بیش رہیں گے وساء لہم یوم القیامت حملا اور برا ہے ان کے لیے قیامت کے دن بوجھ اب حشر کے برپا ہونے کا ذکر یوم ينفق فی الصور جسے سور میں پھونک ماری جائے گی ونحشر المجرمین یومئذ زرقا اور مجرموں کو اکٹھا کریں گے تو اس دن ان کی آنکھیں خوف زدہ ہوں گی پتھرا جائیں گی یتخافتون بینہم الا بتر اللہ عشرا آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے تم تو دنیا میں صرف دس دن رہے نحن اعلم بما يقولون اللہ فرمانے وہ جو کچھ کہتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں اذ يقول انتم طريقه جب ان میں سے سب سے زیادہ سمجھدار آدمی کہے گا الا بكم الا يوما تم تو صرف ایک دن رہے ہو وہ سمجھدار بھی اس حد تک ہی جائے گا حالانکہ قرآن نے کہا غیر ساعه انسان اس دن اقرار کر لے گا ہاں ایک ہی گھڑی ہم بسر کر گئے یہ ہے حقیقت دنیا کی آخرت کے مقابلے میں اس کے بعد چھٹا رکوع شروع ہو رہا ہے اس میں حشر اور قیامت کا ذکر ہے اور علم کی فضیلت کا بیان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کی روشنی میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے وہ پہاڑوں کے متعلق دریافت کرتے ہیں آپ فرما دیجئے میرا رب نے اڑا کر بکھیر دے گا سورہ قارعہ ہم پڑھتے ہیں کل عہد المنفوش بکھری ہوئی اون کی طرح ہو جائے گی فیدرها قعن صفصفا، اس سے یعنی زمین کو اللہ ایک ہموار میدان کر کے چھوڑ دے گا، لا تغا فیہا عیبد ولا امتا، تو نہ اس میں کوئی کجی یعنی نہ کوئی نہ ہمواری دیکھو گے نہ کوئی بلندی دیکھو گے، مراد بالکل چٹیل میدان کی طرح برابر کر دی جائے گی زمین، یوم ایدی یتبعون داعی لا عیبد لہ، اسے سب پیچھے چلیں گے پکارنے والے کے اور اس کی دعوت سے کوئی انحراف نہیں ہوگا، وَغَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا، اور رحمان کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی، بس تم صرف پست آواز کو ہی سنو گے، يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ، اس دن کوئی شفاعت نفع نہیں دے گی، إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ، مگر یہ کہ جس کو رحمان اجازت دے، وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور اس کے لیے رحمان بات کو پسند بھی کرے، یہ شفاعت حق، اللہ اجازت دے گا تو انبیاء اور نیک بندے سفارش کر سکیں گے، اور اللہ جس کے لیے پسند کرے گا شفاعت بھی اسی کے لیے ہوگی، تو اصل سب سے بڑا شفیع کون ہوا؟ اللہ تعالیٰ، وہ اجازت دے تو ہوگی، جس کے لیے دے تو وہ ہوگی، تو شفاعت جو کریں گے رسول اور انبیاء نہیں بندے، ان کا کیا ہوا؟ ان کا اکرام ہوگا، ان کا اعزاز ہوگا، بقیہ لوگوں کے مقابلے میں اللہ ان کو نمایاں فرما دے گا، معاف مجھے کرنا ہے، تم دعا کرو تو میں ان کو معاف کروں، یہ شفاعت ہے، ہم ظالمین کی شفاعت نہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 95، وما للظالمین من انصار، ظالمین کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، یہ تو نیکوکاروں کا معاملہ ہے، جسے اثر النبا فرماتے کوئی گریس مارکس کی اگر کہیں ضرورت ہے تو شاید وہاں ہی معاملہ ہوگا، ورنہ ہر ایک کو بخش دیا جائے تو امتحان کا مقصد فوت ہو جائے گا، پھر جنت جہنم بنائے جانے کا مقصد فوت ہو جائے گا، یہ ایسا شفاعت حق، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بہ علما، اور وہ اس کے علم میں سے کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے، یہ بھی بات شفاعت کی نفی، دنیا میں ہوتا ہے کہیں کسی کو جاب دلانی ہے تو ہم اس سے چیئرمین سے کہتے ہیں، ڈائریکٹر سے کہتے ہیں، اپوائنٹنگ آفیسر سے کہتے ہیں، ریکروٹمنٹ آفیسر سے کہتے ہیں، صاحب میں جانتا ہوں اس کو، آپ مان لیں اچھا آدمی یہ ہو، کہ اللہ کو بتانے کی ضرورت ہے، اللہ بڑا اچھا آدمی تم معاف کر دے اس کو، اللہ میں کہہ رہا ہوں تو مان لے، سوافی پیدا نہیں ہوتا، تو اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے جو کچھ ان کے پیچھے ہے، بلا یحیطون بہ علما، اور اس اللہ کے علم سے کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے، وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور چہرے جھک جائیں گے حی قیوم یعنی اصل زندہ اور قائم رکھنے والے اللہ کے حضور، وقد خاب من حمل ظلما، اور نامراد ہوا یعنی ناکام ہوا وہ جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا، ومن یعمل من الصالحات، اور جو کوئی نیکی کرے، وہو مؤمن، اور وہ ایمان والا ہو، فلا یخاف ظلما ولا ہضما، تو نہ اسے کسی ظلم کا خوف ہوگا اور نہ کسی نقصان کا، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے ان پر عربی قرآن نازل کیا، وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور ہم نے اسے طرح طرح سے ڈراوے خبردار کیے جانے کے معاملات بیان کیے، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ تقوی اختیار کرے، اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، یا وہ ان کے لیے کوئی نصیحت پیدا کر دے، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اللہ بہت بلند پر ہے، سچا بادشاہ حقیقی بادشاہ، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تلقین، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیجئے اس سے پہلے کہ آپ کی طرف پوری وحی کر دی جائے، یہ جلدی کس بات کی ہوتی تھی؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بے چینی رہتی تھی، یہ لوگ جہنم میں نہ چلے جائیں، بس وحی آئے اور میں پہنچاؤں، وحی آئے میں پہنچاؤں تاکہ ان کو جہنم سے بچایا جا سکے، اس کے پیش نظر جبرائیل پڑھتے تو آپ جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے، سورہ قیامت میں کہا گیا آیت نمبر 16-19 تک، لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانا، اے نبی اپنی زبان کو جلدی سے کرنا دیجئے اس قرآن کے ساتھ، کہ جلدی کر لے اس کا جمع کرنا، اس کا پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے، یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ جلدی نہ کیجئے، ذمہ داری اللہ کی ہے جمع کرنے کی بھی اور حفاظت کرنے کی بھی، جمع کا ذکر آ گیا سورہ قیامت آیت نمبر 17 میں، اور حفاظت کا ذکر ہم پڑھ چکے سورہ حجر آیت نمبر 9 میں، تو جلدی نہ کیجئے، اور کیا کیجئے؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور دعا کیجئے اے میرے رب مجھے بڑھا دے علم کے اعتبار سے، یا میرے علم میں اضافہ فرما دے، واحد شے قرآن میں جس کی زیادتی کی دعا کی گئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی دعا کی، وہ علم ہے، یہ روحانی نعمت ہو گئی، مادی نعمتوں میں سے زیادتی کی دعا میں ملتی دودھ کے لیے، اللہم بارک لنا فیہ مزیدنا منہ، دودھ پینے کے بعد دعا پڑھ دی جائے گی، اللہ اس میں برکت نازل فرما اور اس میں اضافہ فرماتے، کیوں؟ اسی کو آپ نے پسند فرمایا تھا شب معراج میں، ایک پیالہ شراب کا تھا، ایک پیالہ دودھ کا تھا، آپ نے دودھ کو پسند فرمایا تھا، تو مادی نعمتوں میں سے زیادتی کے لیے دعا دودھ کے لیے ہے اور روحانی نعمتوں میں سے علم کے لیے. یہ علمی ہے، پہلی وحی، دو مرتبہ اقرا، ایک مرتبہ قلم اور ایک مرتبہ علم سکھائے جانے کا ذکر پہلی وحی میں، کوئی حکم ہی نہیں سوائے پڑھنے کے. آدم علیہ السلام کی فضیلت علم کی بنیاد پر. یہ علم ہے جو سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت ہے، جس میں اضافے کے لیے رسول اکرم کو دعا سکھائی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ، اور یقین اس سے پہلے ہم نے آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا. فَنَسِيَ، بس وہ بھول گئے. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے ان میں کوئی پختہ ارادہ نہیں پایا. مراد اللہ نے درست سے منع کیا تھا، وہ بھول گئے، لیکن ہم نے ان میں کوئی پختہ ارادہ نہیں پایا. کیا مطلب؟ کوئی گناہ کا پختہ ارادہ نہیں تھا ان میں، وہ تو شیطان نے پھسلا دیا. ایک میکسیمم کہیں گے اجتہادی خطا کا معاملہ ہو گیا بس. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے کوئی پختہ ارادہ گناہ کے اعتبار سے نہیں پایا. اس کے بعد سات رکوع سورہ مبارکہ کا، اس کے ابتدا میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو مختصر بیان کیا گیا، اور جو لوگ قرآن سے اعراض کرتے ہیں ان کی سزا کا ذکر ہے. فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو. فَسَجَدُوا، ان سب نے سجدہ کیا. إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا. فَقُلْنَا يَا آدَمَ، تم نے کہا اے آدم، إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، بے شک تمہارا تمہاری بیوی کا کھلا دشمن ہے. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى، تو تمہیں نکلوا نہ دے جنت سے کہ تم تکلیف میں پڑ جاؤ. اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى، بے شک تمہاری اس میں، یعنی اس جنت میں، جو کہ آزمائش ہی تھی، اس جنت میں یہ کہ نہ بھوکے رہو گے نہ کبھی بہانا ہوگے. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى، اور یہ کہ نہ تم پیاسے رہو گے نہ دھوپ میں کبھی تمہیں تپش محسوس ہوگی، یا دھوپ کی تپش تمہیں محسوس نہیں ہوگی، یہ ترجمہ ہوگا. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، شیطان ان کے دل میں وسوسہ ڈالا. اب یہ کس طرح اس نے ورغلانے کی کوشش کی، اس کا مزید ذکر ہے. قَالَ يَا آدَمُ، اس نے کہا اے آدم، هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ، کیا تمہاری رہنمائی کروں ہمیشگی کے درخت کی طرف. وَمُلْكِ لَا يَبْلَى، اور یا وہ بات، اور وہ بادشاہ کہ جو زوال پذیر نہ ہو، ہمیشہ ہمیشہ یہی رہو، وہ بات بتاؤں. اور پھر وہ درخت کی طرف مائل کر دیا اس نے. دیکھیے نیک نیت ہی تھی نا آدم علیہ السلام کی، ہمیشہ یہی رہنا، اللہ کی رحمتیں ہیں، تو وہ درخت کی طرف چلے گا. فاکلا منہا فبدت لہما سوآتہما، بس ان دونوں نے اس میں سے کھایا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی. وطفقا یصفان علیہما من ورق الجنہ، اور وہ اپنے اوپر جنت کے پتے ڈھانپنے لگے. یہ ہے فطرت انسانی میں شرم جو موجود ہے، اور یہی شرم و حیا ایمان کا ایک حصہ بھی ہے. اور بخاری کی حدیث، جب تمہاری حیا ختم ہو جائے تو جو چاہو کر لو، پھر تم آزاد ہو. شیطان یہی چاہتا ہے، لیکن شرف انسانیت یہ ہے، انسانیت کی فطرت عبادت کے انبلڈ ودیع شدہ ہے، اس میں فطری طور پر شرم و حیا موجود ہے. نہیں ہے تو وہ شرف انسانیت سے محروم ہو گیا. چنانچہ پتے ڈھانپنے لگے. وعصا آدم ربہ فغوا، آدم علیہ السلام اپنے رب کے حکم کو ٹال گئے اور جذبات میں بہہ گئے. ثم اجتبا، پھر اللہ نے ان کے رب نے انہیں، ثم اجتبا ربہ، ان کے رب نے انہیں کھل لیا. فتاب علی، پھر ان پر نظر کرم فرمائی. وہدا، اور انہیں ہدایت کا راستہ عطا فرمایا. قال اهبطا منها جميعا، فرمایا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ. بعضكم لبعض عدو، تم سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے. انسان کا اصلی دشمن شیطان، اور بالکل دشمنیاں باہمی انسانوں کی. اب اہم ترین ہدایت، فہم میں آتی اندر کو منی ہدن، اور جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، تو میری تباہ ہدایا فلا یدل ولا یشقا، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ بدبخت ہوگا، بد نصیب ہوگا. یہ بات آئے گی سورہ البقرہ آیت نمبر 38 میں بھی. یہ علم ہدایت ہے، علم الاسماء، ایکوائرڈ نالج کو ریویلڈ نالج کے تابع رکھو گے تو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. اب کیونکہ وہی کی بات چل رہی تھی، آگے تین آیات میں قرآن سے اعراض کے حوالے سے شدید ترین الفاظ سورہ قرآن کے. ومن اعرض عن ذکری، اور جس نے میرے اس ذکر سے منہ موڑ لیا. اب ذکر یعنی ہدایت اور وحی، اور اس کا آخری ایڈیشن قرآن کریم. ومن اعرض عن ذکری، اور جس نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا، فإن له معیشة ضنكا، اس کی زندگی تنگ ہوگی. ونحشره یوم القیامة اعمى، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کھڑا کریں گے. زندگی تنگ، سکون قلب چھیننے کا اللہ تعالیٰ. کیوں سکون ملتا ہے جن کو اللہ کے ذکر سے؟ سورہ الرعد آیت نمبر 28، اور ذکر کی اعلیٰ تری شکل اللہ کی کتاب. جو اس نے منہ موڑے اللہ اس کی زندگی کو تنگ فرما دیں گے اور قیامت کے لیے فرمائے کہ اندھا کھڑا کروں گا. قال رب لما حشرتنی اعما فقد كنت بصيرا, کہے گا اللہ تجھے مجھے اندھا کیوں کھڑا کیا جبکہ میں خوب دیکھنے والا تھا. قال كذلك اتتك آیاتنا, اللہ فرمائیں گے اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آتی تھی, فنسیتها, تو نے انہیں بتا دیا, انگنور کر دیا, نظر انداز کر دیا. وكذلك اليوم تنسى, اسی طرح آج ہم بھی تجھے فراموش کر دیں گے, نظر انداز کر دیں گے, اپنی رحمت سے دور کر دیں گے. یہ اللہ کی شان بے نیازی اور ٹٹ فار ٹیٹ والا انداز. تم نے میرے قرآن کو تر کیا, تم نے اس سے روگردانی کی, تم نے اسے نظر انداز کیا. یہ قرآن میری رحمت کا مظہر عتم تھا, اس قرآن کے ذریعے سے تم اس طرح پہنچ سکتے تھے, تمہیں یہ پسند نہیں تھا, جاؤ میری رحمت سے دور ہو جاؤ. یہ شدید ترین الفاظ میرے قرآن میں. آج ہم جائزہ لیں اپنا, ہمارے شیڈول میں کتنا قرآن کے لیے ہے, انگریزی, جاپنیز, جرمن, جانے کون کون سی لینگویجز, دنیا کے علوم و فنون کے لیے. انگریزی اتنی بڑی ہے پاکستان کے مسلمانوں کے آکسفورڈ میں پی ایچ ڈی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لنگوسٹک میں, انگلش لنگوسٹک کے اندر, اور آکسفورڈ والوں نے روک رکھا ہے ان لوگوں کو, یہاں انگریزوں کو تم پاکستانیوں انگریزی پڑھاؤ, اتنی انگریزی پڑھ لی. اور اللہ کی کتاب کی ضرورت وقت نہیں ہمارے پاس, تو اللہ کے پاس بھی وقت نہیں ہے کہ وہ نظر کرم فرمائے ہماری طرف. ایک پارٹ ہے یہ قرآن, سب سے بڑی اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر ہے. اس سے روگردانی کو کر, اللہ کہہ رہے زندگی دنیا کی تنگ کروں گا, قیامت میں اندھا کھڑا کروں گا. اور کیوں تم نے میرے قرآن کو نظر انداز کر دیا, ہمارے پاس وقت نہیں تھا, تو جاؤ میری نظر رحمت سے دور ہو جاؤ. اللہ اس انجام بس سے ہماری حفاظت فرمائے, اور اپنی اس کتاب کی قدر و قیمت سمجھتے ہوئے اس کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ, اور اسی طرح ہم اس کو بدلہ دیتے ہیں جو حد سے نکل جائے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى, اور یقین آخرت کا عذاب شدید ترین ہے اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ, کیا انہیں اس بات نے ہدایت نہیں دی, یہ بات ان کے لیے کافی نہیں رہی. کم اہلکنا قبلہم من القرون, ہم اس سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کر چکے. یمشون فی مساکنہم, کہ یہ ان کے مساکن میں ان کی کھنڈرات اور بستیوں میں چلتے پھرتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لأولی النہا, یقیناً اس میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.